نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم برادران اسلام دختران ملت ابھی آپ حضرات نے بہت ہی مفید ترین بات سماعت فرمائی ہے ہمارے لیے اکابرین کے آمد رفت علماء کرام کے آمد رفت یہ ایک بڑی نعمت عظما حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرات علماء کرام کو ہمارا سرپرست فرمایا ہے علماء کی نگرانی میں جو کام ہو عوام بغیر عالم کے اپنی مرضی سے جو کرتی ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے مشائخین حقا سے حق تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑے طویل القدر علماء ظاہر اور ماہرین فقہ باطن بنائے وہیں وقتاً فوقتاً ان حضرات علماء کی آمد بھی ہمارے اطمینان قلب کا سامان میں وقت کم لیتے ہوئے بہت بڑی اور مفید باتیں آ گئی ہیں بطور سبق کے جو باتیں گزشتہ ہوئی تھیں ان تفصیلات میں گئے بغیر صرف آیات کی طرف توجہ دلاتا ہوں ذرا یاد رکھیں ہم نے گزشتہ حق تعالیٰ جل شانہ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم الرحمن کا تذکرہ کیا ہے مجموعی طور پر ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ تفسیر جو تفسیر ماجدی میں مذکور ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ حق تعالیٰ جل شانہ رحمان ہے بے اعتبار دنیا اور دنیا میں بسنے والے کیا انسانوں میں سے کیا انسان کیا جانور کیا جنات پھر انسانوں میں سے کیا اہل کفر و ضلال کیا اہل ایمان سب کے لیے پروردگار عالم نے اپنے رحم عمومی کا معاملہ رکھا اور سب کے ساتھ روزیوں کے دینے کے ساتھ اور بلائیوں اور بلائیات اور آفات کو دور کرنے کے ساتھ اللہ نے اپنے رحم کو متعلق رکھا یہ بڑا خلاصہ تھا گزشتہ مجلس کا گزشتہ مجلس میں ہم نے اور بھی بہت سی باتیں کی اب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے اہل شرک کو اللہ کے ناموں سے آگاہ کروایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن مجید سے کے ذریعے سے کہلا دیا گیا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے خصوصی بات کی طرف توجہ دلائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو انہوں نے کہا تھا وَمَا الرَّحْمَنُ رحمان کیا چیز گویا حق تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے زمین و آسمان میں آفتوں سے بچانے والا ہونے کا تعارف کرایا اور یوں کہا قُلْ مَنْ يَقْلَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ حق تعالیٰ ہی ہیں جو لیل و نہار کے درمیان آنے والی آفتوں سے عالم انسانی کو محفوظ کرتے ہیں اور اپنے دامن عافیت میں ان کو پناہ دیتے ہیں اور حق تعالیٰ جل شانہ ہی سب کے دلوں کے اندروں میں محبت پیدا فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی اور جانوروں میں بالخصوص وہ جانور جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ زاویہ کی فطرت میں درندگی اور وحشت کے سوا اور کچھ نہیں ہے یہ چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں لیکن وہی جانور جب اپنے بچوں کے لیے ہلاک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان کے دل میں بھی کسی قسم کا رحم کا مادہ پایا جاتا ہے یہ سب کون کر رہا ہے وہی رحمان ہے جو اپنے لوگوں کے لیے یا مخلوقات کے لیے محبت اور محبت کو پیدا فرماتا ہے بعد والے مرحلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے جس کی پناہ لی جا سکے البتہ رحمان ہی اپنے رحم کے ذریعے سے اپنی پناہ میں لے سکتا ہے چنانچہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اعوذ بالرحمن منک اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات عالی وہ ہے جو مستعان ہے اور مستعان بسبب رحمت ہے اور حق تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور جب مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ رحم فرما کر استعانت فرماتے ہیں۔ بعد والے مرحلے میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھو ان تمام تر صفات کی وجہ سے، قابلیات کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی عظمتوں کی بلندیوں پر ہیں، اور ان بلندیوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ یہ ہے گزشتہ مجلس میں پیش کردہ آیات جس میں لفظ الرحمن کا تذکرہ آیا تھا۔ آج جو باتیں ہمیں عرض کرنی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ رحمت قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر آیا ہے، اور خود اللہ پاک کے اسم رحیم کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ غالباً کم و پیش اہل نظر کی فکروں پر ہے کہ آپ نے کتنی گہرائی سے اور گہرائی سے قرآن مقدس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ جہاں تک ہم نے اندازہ کیا ہے 56 یا 57 جگہ اللہ پاک نے اسم رحمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 14 یا 15 جگہ پروردگار عالم نے اسم رحیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ رحمت کا لفظ بھی بہت سی جگہ آیا ہے۔ اجمالی طور پر پروردگار عالم نے جہاں جہاں اپنے اسم رحیم کا تذکرہ فرمایا ان آیتوں کو سن لیں، یاد رکھ لیں۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہاں پہلا تذکرہ فرمایا ہے۔ تواب الرحیم، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان اللہ تواب الرحیم فرمایا ہے۔ هو البر الرحیم، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ایک اور جگہ پروردگار عالم فرماتے ہیں، اور ایک جگہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی رحیم ودود فهو الرحیم الغفور۔ اس کو الٹ کر دیے گا، ایک جگہ آیا ہے انه هو الغفور الرحیم سلام قولا من رب الرحیم هو العزیز الرحیم۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ نے اسم رحیم کا خاص استعمال فرمایا ہے، ان کی الگ الگ مناسبتیں ہیں۔ حضرات صوفیہ کرام میں بعض مشائخین نے اپنی تحقیق بیان فرمائی ہے، ان کا جو اسلوب ہے اس کو تفسیر تو نہیں کہتے بلکہ تعبیر کہتے ہیں۔ ایک اسم سے پہلے اللہ پاک نے اپنے دوسرے اسم کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اگرچہ کہ اس کی اپنی معنویت ہے، اس کی اپنی حقیقت ہے، لیکن خاص طور پر اس اسم کی تجلیات کی یہ کائنات جو جوگانگاہ بنی ہے اس کے پیچھے اللہ کے اس وصف کا تذکرہ ہے۔ مثلا ایک بات میں بطور مثال سمجھا دوں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے۔ پوری کائنات کو اللہ پاک نے بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اللہ نے رحمان کے لیے، اپنے لیے، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات کہ جتنے اس دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہیں، اگر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ اللہ وہی بولتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اور ایک ایمان والی کی برکت سے پروردگار عالم تمام کو نواز دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم نے الرحمن الرحیم جو فرمایا ہے، اہل دنیا پر ہماری جو رحمت ہے اس رحمت عامہ کا سبب اہل ایمان کی خصوصی رحمت کی برکت ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنا اللہ کے اسم رحیم کی تجلی کی وجہ سے، اللہ کے اسم رحیم کی برکت کی وجہ سے۔ تو گویا ایک مومن تجلی گاہ ہے اللہ کے اضلال اسم رحیم کا، اور اس کی برکت سے پروردگار عالم ایک کافر کو کھلاتے ہیں، ایک مشرک کو کھلاتے ہیں، ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک مجوسی، ایک منافق، ایک نافرمان، ایک باقی کو کھلاتے ہیں، ایک فاسق و فاجر کو کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والے کی وجہ سے۔ تو فرمایا رحمان کا رحم عمومی، وہ اہل ایمان پر جو رحم خصوصی کیا گیا ہے اس کی برکت سے ان کو نوازا جا رہا ہے. پہلی بات کی تعبیر، تفسیر نہیں تعبیر. دوسری جگہ جہاں فرمایا تواب الرحیم، اللہ پاک بڑے تواب ہیں اور رحیم ہیں. یہ تواب اس لیے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہیں. یہ تعبیر کیوں معاف کر رہے ہیں؟ توباؤں کا قبول کرنا، لوگوں کی آبزاریوں کا قبول کر لینا، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر لینا، لوگوں کے ساتھ بخشش و عنایت کا معاملہ کر لینا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ کیسا ہے انسان؟ اپنی فطرت کی طرف ہم جھانکیں، اپنے ضمائر میں، اپنے ضمیر میں ہم جھانکیں، اپنے اتیت میں ہم جھانکیں اور اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا ہیں. ہماری اپنی شبیہ ہمارے سامنے ہوگی کہ صاحب ہم سراپا گنہگار ہیں، اور گنہگاروں کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ایسا نہیں. مادیات میں ہمارے اپنے عقلی تجربات یہ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جب کوئی آدمی ہمارے ماتحت ہوتا ہے اور ہمارا ماتحت ہو اور ہمارے حکموں کی نافرمانی کرے، ہمارے حکموں کی پابجائی نہ کرے، تو باعتبار نتیجہ ہم سرزنش کرتے ہیں اس کی غلطی کی مناسبت سے. اور اگر کام دیے اور کام کو غلط کرائے تو سرزنش کے ساتھ ساتھ پھٹکار بھی ہے، غصہ بھی ہے. نہ صرف غصہ اور پھٹکار ہے بلکہ اگر ضرورت پڑی تو زجر و توبیخ ہے، مار پیٹ ہے، یہ بھی کرتا ہے آدمی. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کوئی آپ سے کہتا ہے بے غلطی ہوگی معاف کر، بے غلطی ہوگی معاف کر، یہ تقاضا ہے. آپ کیا کرتے ہیں جب معاف کیا؟ غلطی پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی کتنی ہے، سامنے والے کی غلطی کتنی ہے. اگر غلطی چھوٹی موٹی ہوگی چلو جانے دو چھوڑو، آدمی اب ادھر ادھر سے کام لے لیتا ہے. لیکن اگر غلطی اتنی بڑی ہو کہ نہیں اس کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا، اور پھر بہت زیادہ مہربان ہو بھی جائے، اس کا رونا دھونا دیکھ کر آپ کے دل میں معدت نرمی آ جائے، یا اس کے بیوی بچوں کا رونا پیٹنا دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ نرمی آ جائے، یا اس کے رشتہ داروں کا یا اس کے ماں باپ کا دکھ دیکھ کر آپ کے دل میں کسی قسم کی محبت آ جائے، تب پھر آپ کیا کرتے ہیں اس سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ اچھا یہ بول آئندہ کریں گا ایسا. اور اللہ ایسے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بندے سے یہ نہیں پوچھتے کیا تو آئندہ ایسا کرے گا. پھر یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہیں اور اپنے رحم کی وجہ سے تواب ہیں، اور ایسا معاف فرماتے ہیں کہ پلٹ کے نہیں پوچھتے کہ کیا تو پھر کرے گا ایسا. چاہے کتنی ہی مرتبہ انسان سے خطائیں ہوں، لفظشیں ہوں، پھر بھی پروردگار عالم کی جانب سے یہ پوچھنی ہوتی، بلکہ یہ ڈیل ہوتی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سر غلطی ہو گئی اور اپنے غلطی کا اقرار کر لے اور توبہ کر لے. یہاں تک کہ آپ نے تین روایتیں سنی ہیں، اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں. تعالی کی رحمت کو بتاتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہ کیوں؟ اللہ کے تواب ہونے کی وجہ سے. اور اللہ کے اللہ تواب کیوں ہے؟ فرمایا اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے. توبہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رحیم. اور یہ رحم اللہ پاک کا لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ خصوصی رحم اور خصوصی کرم اور خصوصی نوازشات کیوں ہیں؟ اس کو ایک تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، باقی اگر سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ یا حی یا قیوم میں شاید یہ بات آ جائے گی. ساری جو کائنات ہے، اس کائنات کو حضرات صوفیہ اپنی اصطلاحات میں، اپنی تعبیرات میں مظہر اسماء و صفات کہتے ہیں، اور انسان کے ساتھ خاص تعلق کی وجہ سے اس انسان کو مظہر ذات کہتے ہیں. جتنی کائنات ہے نا، اس کائنات کو نچوڑ دو اور اس کو جمع کر کے دیکھنا چاہو تو ایک انسان کا ڈھانچہ آپ کو نظر آئے گا. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس پوری کائنات میں کتنی چیزیں ہیں. آدمی دیکھتا ہے جمادات کو، ہے نا، جمی ہوئی چیزیں جیسے پہاڑ، آدمی دیکھتا ہے نباتات کو, ہے نا, جیسے جھاڑ. آدمی دیکھتا ہے حیوانات کو, حیوان تو سب جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے. آدمی دیکھتا ہے ندی اور نالوں کو اور اس کے اندر بہتے پانیوں کو. تو یہ جتنی کائنات میں نظر آنے والی اشیاء ہیں ان ساری اشیاء کو اجمالی طور پر, تفصیل الگ ہے کیونکہ صرف نباتات کہیں گے تو جھاڑوں کی قسمیں کتنی ہیں ایک لمبا مضمون ہو جائے. اجمالی طور پر اگر ان کو جمع کر لو اور دیکھو تو انسان کا سر, انسان کی ہڈیاں, انسان کی جتنی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں سب جمادات کا نمونہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھا ہے. اگنے والی جتنی چیزیں انسان میں ہیں جیسے سر کے بال ہوں, داڑھی کے بال ہوں, یہ سب نباتات کی قسم میں سے ہے. قسم حیوانات تو سب جانتے ہیں حیوان کیا ہوتا ہے, جب سوئے ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندرون میں پائے جاتے ہیں, مقدار معین ہیں, اتنے کروڑ سے زیادہ ہونا, اتنے لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے, اگر اس سے کم ہو جائے تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. خون کے ایک قطرے میں کتنے جرثومے ہوتے ہیں, جرثومہ کیا ہے, تو ہے ہی حیوان. اس سے ہٹ کر خود انسان کے شکم میں کتنے حیوان ہیں, یہ آدمی کو تب پتہ چلتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ صاحب پیٹ میں تکلیف ہے, اور ڈاکٹر کہنے لگے صاحب یہ دوا لے لو اس سے کیشوے نکل جائیں گے. ارے پیٹ میں کیشوے ہیں, یہ حیوان نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہی تو انسان کے اندروں میں بھی پایا جاتا ہے. اور اگر سمندروں کو دیکھتے ہو, ندیوں اور نالوں کو دیکھتے ہو, اور کناروں کے بھرمار کو دیکھتے ہو, اس دنیا میں جال بچھا ہوا ہے کناروں کا, تو اللہ نے بھی تو ساری پائپ لائننگ بچھائی ہوئی ہے جس کے اندر خون گردش کرتا ہے, نہیں کرتا, باہر پانی کی شکل میں ہے, وہی اندر جاتا ہے تو خون بن جاتا ہے, بلکہ پانی بھی رہتا ہے. اور پانی کی ہر قسم ہوتی ہے, پانی کی بالخصوص تین قسمیں ہیں, ایک کھارا پانی ہوتا ہے, ایک نمکین پانی ہوتا ہے, اور ایک میٹھا پانی. اگر آپ صرف چہرے کے اندر غور کریں تو اللہ نے وہ تینوں پانی یہیں چہرے سے جاری کر دی. کان میں ہاتھ لگاؤ اور اس کے بعد چکھنا ہو تو چکھ کے دیکھ لو, اس کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑواہٹ نظر نہیں آئے. آنکھ کے آنسو کو اگر کبھی زبان پہ رکھ کے دیکھنا ہو تو دیکھو, اس سے زیادہ نمکین نظر نہیں آئے. اور زبان کے ہونٹوں سے نکلنے والی مٹھاس اور زبان سے نکلنے والے تھوک اور لعاب کی مٹھاس کو سب جانتے ہیں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. یہ کیا ہے, جتنی قسمیں اللہ نے دنیا میں بنائی اتنی قسموں کو تو انسان کے اندرون میں اللہ نے رکھا. ساری کائنات کو اللہ نے اگر اپنے اسماء کا مظہر بنایا ہے, وہ مظہر ہے اور ساری کائنات مظہر ہے, تو اللہ نے اپنی ذات کا مظہر اس دنیا میں انسان کو بنایا ہے. اس لیے انسان کے ساتھ اللہ پاک کی خصوصی محبت ہے, خصوصی رحم. پھر حق تعالیٰ جل شانہ محبت پیدا فرماتے ہیں اور ربوبیت فرماتے ہیں, یہ دو بھی کیوں, کیونکہ اللہ پاک رحیم. حق تعالیٰ جل شانہ مغفرت فرماتے ہیں, بخشش کا اعلان فرماتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. کیسے کیسے گناہ جس کا ہم تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. اس دنیا میں علماء نے لکھا ہے کہ بڑے گنہگاروں میں سے ایک گنہگار جو ہے نا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والا, جس کو اللہ نے خزانوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ عطا فرمایا تھا. ان قارون کان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. ان آیتوں کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے تہمت لگانے کی کوشش کی ایک عورت کو بھیج کر. میں صرف یہاں اپنے مضمون کا حصہ لے رہا ہوں, واقعہ نہیں سنا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال نبوت کے ساتھ اس کو پوچھا, میں تجھے قسم دیتا ہوں سچ بتا کہ تو کس کے بھیجنے پر آئی ہے. تو اس نے نام بتا دیا کہ فلاں کے بھیجنے سے میں آ گئی, حالانکہ آپ کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بدعا فرمائی اور وہ زمین میں دھسنے لگا. نقل کرتے ہیں نقل کرنے والے کہ پہلے پنڈلیوں تک, پھر گھٹنوں تک, پھر رانوں تک, پھر کمر تک, زمین میں دھیرے دھیرے جانے لگے. جب تھوڑا سا جاتا تھا پھر کہتا تھا موسیٰ معاف کر دو, ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار, پانچ بار, الفاظ یہ جتنا ڈرتا گیا اتنا معافی مانگتا گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحم نہیں فرمائی. حضرت تعالیٰ جل شانہ نے جب اس کو ڈوبنا تھا ڈوب گیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کتنی مرتبہ اس نے معافی مانگی. فرمایا کہ اللہ پانچ مرتبہ یا تین مرتبہ جتنا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمائے. حضرت تعالیٰ جل شانہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. یہ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اتنی بار اس نے آپ سے معافی مانگی, آپ نے معاف نہیں کیا. اگر وہ ایک مرتبہ میری طرف متوجہ ہو کے کہتا کہ مولا معاف کر دے تو میں زمین پر کھڑا کر دیتا. ایک مرتبہ کہتا, یہ کیا ہے؟ غفور رحیم. وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جو نبیوں کے ساتھ اتہام کرنے والے ہوں وہ بھی اگر توبہ پر آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں, شرط ہے مگر سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت سے نواز دیتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خصوصی کرم فرمائی اور نوازش ہوتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم, اگر تم کبھی گناہوں کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتے ہو, بوجھ محسوس کرتے ہو اپنے نفس پر اپنے دل پر, سر میرا کیا بنے گا, میری ساری زندگی نافرمانی میں اور معصیت میں کٹی اور گزری, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کی طرف متوجہ تو ہو. تم جب متوجہ ہوگے تم اللہ کو تواب پاؤ گے, توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم اس کو پاؤ گے, بڑا رحم کرنے والا اس کو پاؤ. رحیم کا لفظ جو ہے نا یہ خاص رحمت کی طرف دلالت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جو رحم خصوصی ہے, رحم کی دو قسمیں ہیں, ایک رحم عمومی ایک رحم خصوصی. رحم عمومی تو ہر ایک پر ہے, کافر پر بھی, اسی وجہ سے ایک کافر کو دو آنکھیں تو مسلمان کو بھی دو آنکھیں, ایک کافر کے دو کان تو مسلمان کے بھی دو کان. لیکن رحم خصوصی کا کیا اعتبار؟ فرمایا رحم خصوصی کا اعتبار یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خصوصی رحم فرماتے ہیں اس کو ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں, صرف ایمان کی توفیق نہیں دیتے, فرمایا اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں. صرف اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتے بلکہ پروردگار عالم گناہوں سے بچنے کی قوت دے دیتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ خصوصی رحم کا خاصہ ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, مختصر لفظوں میں سنیں, صرف اس میں مبالغے کو بتانے کے لیے لفظ رحمان اور رحیم آیا ہے, بالکل غلط. اللہ نے اپنے دو صفات ذکر فرمائی اور ایک تو کام کی ہے اور دوسری صرف عبث بیان کیا ہو, یہ جہالت اور نادانی کے سوا کچھ نہیں. نام نہیں لیتا, عقل مند افراد کے لیے اتنا مضمون کافی ہو جائے گا کہ دیکھو اللہ اپنا نام رکھا اور اللہ کا نام ہونے کے بعد بیکار ہو ناممکن. رحمان کہا تو کچھ خاص خصوصی رحم ہوگا, عمومی رحم ہوگا. رحیم کہا تو کوئی خاص بات ہوگی. فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ اہل ایمان کے ساتھ رحم فرماتے ہیں. یہ اللہ یہاں رحیم کا لفظ لائے اور جہاں عموم کا لفظ ہے وہاں رحمان کا لفظ لائے, تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ. دنیا کے اعتبار سے رحمان اور آخرت کے اعتبار سے رحیم. یہاں آ کر ایک غلط فہمی کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جن کا یہ ماننا ہے کہ صاحب رحمان اور رحیم ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغے کو بتانے کے لیے آئے ہیں, ایک لفظ تو صحیح ہے اور دوسرا صرف اس کی براہت کو بتانے کے لیے یا مبالغے کے لیے لایا گیا ہے. جیسے کوئی آدمی لمبا ہو, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نخل کفر نباشت, جیسے کوئی آدمی لمبا ہو اس کی لمبائی کو بتانے کے لیے تڑنگا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہ اللہ کے لیے ذمہ لفظ ہے؟ ہرگز نہیں, شاید نشان خدا بندی نہیں. اب بدن تو اس میں رحیم الگ سے ایک اسم ہے, اس کی اپنی خواص ہیں, اس کی خصوصیات ہیں, اس کے اپنے کمالات. صرف مبالغے کے لیے اللہ نے ایک لفظ بڑھا دیا ہو ایسا نہیں. ایک گروہ تو وہ ہوا جو صرف یہ کہتا ہے کہ مبالغے کے لیے آیا ہے, ایسا نہیں. ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس میں رحیم کی جو تجلیات سے وہ قیامت میں کار فرما ہوگی اور اللہ اپنا خصوصی رحم اس وقت فرمائیں گے. دنیا کے اعتبار سے اس میں رحیم کا کوئی وجود نہیں. ان لوگوں کی غلط فہمی کے ازالے کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں دو واقعات نقل فرمائے ہیں اور ان دونوں جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اس دنیا میں بھی پروردگار عالم کا رحم کار فرمائے. تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما, বিকুন জমা হাজির কাছে আল্লাহ তাআলা জাল্লা শানহু তোমারে লিয়ে রহিম মুখাতাবে আকবর নে সাহাবা আহলে ঈমান আল্লাহ কা খুসুসি কারাম খুসুসি নওয়াজিশ উনকে সাথে সালামুন কওলান মিন রাব্বির রহিম ইসমে ভি আল্লাহ পাক নে আপনে রহিম কা তাযকিরা ফরমায়া আর ইয়ে দুনিয়া কে আন্দর ভি হ্যায় আর আখিরাত কে আন্দর ভি তাফসীর মে দোনো পহলু বয়ান কিয়ে গয়ে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ফরমায়া গিয়া হ্যায় কি আহলে ঈমান কে সাথ আপকা মামলা হোনা ইয়ে চাহিয়ে কি জব ও আপকে পাস আয়ে তো আপ উনকে সাথ শফকত কা রহমত কা রাহমত কা মুহাব্বত কা মামলা ফরমায়ে তো ইয়ে খুসুসি হুকুম দিয়া গয়া আর ইস খাস মৌকে পর আল্লাহ পাক নে ফরমায়া ইনকে লিয়ে সালামতি আর আপনি জানিব সে খুসুসি রহম কা গোয়া হক তাআলা জাল্লা শানহু ফয়জান জারি হোনে কা কি বাত বয়ান ফরমায়ে ইস মুখতসর সি বাত মে এক বাত জাহন মে রাখে اگرچہ کہ رحیم لفظ نہیں لیکن رحم کے ساتھ خاص ہے اور اسی دنیا میں ہوا ہے لیکن وہ ہوا اہل ایمان کے ساتھ دو جگہ ایسا ہوا ہے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا کہ جو آج اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا اور کوئی نجات نہیں پا سکتا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں جودی پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے کوئی عذاب نہیں آئے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ پانی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے کہ بیٹا آج کے دن لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اللہ کے امر سے آج کوئی نہیں بچا سکتا کسی کو الا من رحم بس وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم اب ظاہر ہے کس پر اللہ کا رحم ہوا انہی پر ہوا جو ایمان والے تھے اور وہ ایمان والے کشتی میں سوار تھے دنیا میں ہوا تو اس میں رحیم کی تجلیات دنیا میں بھی ہیں اور اس میں رحیم کی تجلیات خصوصی آخرت میں بھی ہیں ہم یہ مانتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ لمبا اور تلنگا کے معنی ہے نعوذ باللہ اور نہ یہ معنی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے رحمان آخرت کے اعتبار سے رحیم بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی تجلیات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی اور رحیم کی تجلیات دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی البتہ اس رحمان کی بدولت کیا ہوتا ہے اس کے فیض سے یہ ہوتا ہے کہ بھوکوں اور ننگوں کو کھانا اور پینا اور کپڑا نصیب ہو جاتا ہے اور مصیبت زدوں کو آفتوں سے نکال لیا جاتا ہے ودفع الآفات عنہم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ان کو بلاؤں سے حفاظت دی جاتی ہے یہ رحمان کی وجہ سے اس کی برکت سے اس کے فیضان سے اور اس میں رحیم کا خاصہ کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مغفرت ہوتی ہے رحیم کی تجلی کی بنا پر اور ادخال جنت ہوتا ہے یعنی جنت میں داخلہ ممکن ہوتا ہے جب رحیم کا خصوصی رحم کا فرما ہوتا ہے خلاصہ سمجھ میں آ گیا اور بھی بات باقی ہے لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں البتہ گزشتہ میں نے ایک بات بتائی تھی وہ یہ کہ تخلق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں رحمان کے ساتھ بھی بتایا تھا اس میں رحیم کے بارے میں بھی علماء کرام نے یوں لکھا ہے فرماتے ہیں اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف یہ جملہ حضرات صوفیہ کے پاس بالخصوص بولا جاتا ہے اس سے مراد توجہ ابراہیمی ہے اگر نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں سمجھ لیں جملہ ذہن میں رکھے ذات باری کی جانب کامل توجہ کا ہونا یہ اس میں رحیم کا اور اس میں رحمان کا تقاضا ہے کہ جب وہ اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس کے غیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے سب کچھ ہو کر رہا ہے دوسرے کی طرف بھاگ رہے تو جہالت کے سوا اور کیا ہے فرمایا اسی کی ذات پر توکل ہونا چاہیے اور فرماتے ہیں کہ اپنا باطن اس کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے اپنا اس کو ہمارے پاس اصطلاح میں ذکر قلبی کہتے ہیں ذکر حقیقی بھی کہتے ہیں ذکر حقیقی کیا ہے دس بگا دل بیا کام میں رہو لیکن اللہ کو بھولو نہیں اللہ کے احکام کو پورا کرنا اللہ کی مرضیات کے مطابق نبی کے طریقے کے موافق بس یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے ذکر قلبی اس کو بھی کہتے ہیں اور ذکر حقیقی بھی کہتے ہیں فرمایا بندگان خدا پر رحم کرنا اور اپنے دل کو اتنا نرم بنانا, اپنے دل کو اتنا نرم بنانا کہ دوسرے کی تکلیف کا ہمارا دل احساس کر سکے. آج کیا ہوتا ہے گھروں میں, اس کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی, کوئی آدمی بولا بھائی 100 روپے گر گیا, 100 روپے گر گیا, 100 روپے گر گیا, بولے تو آدمی جو ہے نا پہلے اپنا جیب دیکھتا ہے, ہاں ٹھیک ہے. دوسرے آدمی کو معلوم ہوا بھائی پیسے گر کے گئے, بولتے پہلے وہی اپنا جیب دیکھا ہے, ہاں میرے پیسے ہیں, وہ سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ میرے ہوئے, میرے کا درد سب کو ہے, سب کا درد کس کو ہے؟ اس درد کے رکھنے والی ذات کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نبی سردار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی راتوں کی تاریکیوں میں اللہ کو منانے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے آنے والی آواز گویا ایسی ہوتی جیسے کسی چولہے پر ہانڈی پک رہی ہے. دریافت کیا گیا تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ امت کے غم میں روتے تھے اور یہ امت ان کے غم میں نہیں روتی. ہمارا یہ رونا ہے, یہ کیا ہے, دلوں کے اندر ایک شکاوت آ گئی. اور شکاوت کو پہچاننے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لو دل میں نرمی, دل میں مؤدت, شفقت, رفت, محبت ہے یا نہیں. من لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا فليس منا, بڑوں کی توقیر نہیں ہے دل میں رحم نہیں, چھوٹوں سے پیار نہیں ہے دل میں رحم نہیں, ماں باپ کا احترام نہیں ہے دل میں رحم نہیں ہے. اچھا کس کے دل میں رحم نہیں ہوتا سوال ہے نا, کون ہے جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا؟ فرمایا بس وہی رحم نہیں کرتا جو جس کا دل شقی ہو جاتا ہے, جو بدبخت دل ہوتا ہے اس کے دل میں رحم کا مادہ اور عنصر نہیں پایا جاتا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو شکاوت ہمارے قلوب پر آ گئی, جو سختیاں ہمارے قلوب میں آ گئی, اللہ پاک اس کو اپنے فضل خصوصی سے دور فرمائے اور ہمارے دلوں میں نرمی, محبت اور محبت پیدا فرمائے اور ہم زمین والوں پر رحم کرنے والے بنے تاکہ آسمان والا ہم پر رحم کرنے والا ہو. حضرت محمود تھوڑی دیر برکت ذکر کر لیں گے پھر دعا ہوگی. متوجہ رہیں ماسیب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استحضار کے ساتھ درود شریف پڑھیں. آواز میں ایک سانیت ہو, ایک زہر میں, ایک لہر میں. لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ ال
سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس تصور کے ساتھ، ایک زر میں، ایک زہر میں، ایک لہر میں۔ موصوف بصفات کمال ہے، منزہ عن النفس والزوال ہے۔ اگر یہ مفہوم نہیں سمجھ آیا تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سب تعریفوں کی لائق ذات اللہ کی ہے، الحمدللہ۔ دو ضرب میں، ایک آواز میں، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله 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 الله
بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، اے اللہ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے، اے اللہ جان جان کر انجانے میں ہم نے گناہ کیے، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھپ کر کے گناہ معاف فرما دیجیے، علانیہ کیے گناہ معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کے گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کے لفظشوں سے صرف نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ راحت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ سب کو آرام نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم بیمار ہیں باعتبار جسم بھی اور بیمار ہیں باعتبار روح بھی، اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی سب بیماریاں دور فرما دیجیے، جسم و روح کو صحت عطا فرمائیے، جسم و روح کو قوت عطا فرمائیے، جسم و روح کو ترقی عطا فرمائیے، اے کریم مولا ہمارے ماں باپ بیمار ہیں شفا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، اے اللہ صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، اے کریم مولا ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ جو مسنون ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے، جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجیے، جو نظر بد کا شکار ہیں ان کے نظر بد کو دور فرما دیجیے، اے کریم مولا حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، مفتنین کے فتنوں سے اور مفسدین کے فساد سے امت کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے، کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ رسوم و رواج سے امت کی حفاظت فرمائیے، اے کریم مولا ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، تقوی و طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ کتنے نوجوان بچے ہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے ان کی چپلیں گھس گئی ہیں، مولا ہم بندے تیرے ہیں، تیرے غیر کے آگے روزیوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اے اللہ رحم فرما، نوجوانوں کو پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرما، اے اللہ سب کو برکتیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری جانوں میں برکت دے دیجیے، ہمارے اموال میں برکت دے دیجیے، ہماری اعلی اولاد میں برکت دے دے دیجیے، ہماری عزت آبرو میں برکت دے دیجیے. اے اللہ آج مسلمان کٹے جا رہے ہیں، اے اللہ اہل اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، اے اللہ صفحہ ہستی سے اسلام کا نشان مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. اے کریم مولا، جو لوگ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ان پر پھیر دیجئے. اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان کے عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بالخصوص اس ادارے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے علماء کی، مشائخ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو سازشیں علماء کے خلاف رچی جا رہی ہیں، مشائقین کے خلاف رچی جا رہی ہیں، مدارس عربیہ کے خلاف رچی جا رہی ہیں، اے اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیجیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلوں کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلوں کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اہل کفر و نفاق، اہل شرک و ضلال، یہودیت و نصرانیت سب کے حق میں ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں. اے اللہ جو موجود ہیں انہیں ہدایت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کے نجس اجسام کو اپنی پاک زمین سے اٹھا کر اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے. اے کریم مولا سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے، کرم رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ روزی روٹیوں میں برکتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ نوجوان بچے اور بچیاں جو بے نکاح بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں، مولا ان سب کے نکاحوں کے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے اللہ جو ماں باپ غریب ہیں اور اپنے بچیوں کی شادیوں کا سامان نہیں کر پا رہے ہیں، مولا خزانے غیب سے ان کے سامان مہیا فرما دیجیے. اے اللہ جن کے جوڑے نہیں مل رہے، آپ ہی نے تو سب کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، مولا ملا دیجیے. محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے، میاں بیوی کے اختلاف کو دور فرما دیجیے، بھائی بھائی کے درمیانی اختلاف مٹا دیجیے، بھائی بہنوں کے درمیانی اختلافات ختم فرما دیجیے، رشتے ناطوں کے درمیان میں قطع تعلقی جو چل رہی ہے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ مؤدت و محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجیے. اے اللہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے. اے کریم مولا آپ نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی، ہم اقرار کرتے ہیں ہم جاہل ہیں، ہم ناقص ہیں. اے اللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت کا سامان فرما دیجیے، گمراہی سے، ضلالت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ توحید کا کمال عطا فرمائیے، تقوی اور طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو منزہ اور پاک فرما دیجیے. اے کریم مولا ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجیے. اے کریم مولا اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائیے، دین اسلام کی محبت عطا فرمائیے، آخرت کی رغبت نصیب فرمائیے. اے کریم مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم نے فقیرانہ حیثیت میں دامن پسارا ہے. اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ ہم نے فقیرانہ حیثیت میں مانگا تو کیا ہوا، آپ شاہانہ شان، آپ اپنی شایان شان عطا فرمائیے. اے کریم مولا ہماری دعائیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.